بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بزرگان محترم سورة الفرقان کے بعد یہ سورة الشعراء شروع ہو رہی ہے یہ سورت بھی مکہ مکرمہ مکی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی اور کل 11 رکوع ہیں اور 227 اس کی آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان اور پچھلی امتوں کے اور پچھلی قوموں کا ذکر انبیاء صادقین کے واقعات پر مشتمل ہے جن میں عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں ہر انسان کے لیے اس میں سبق ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو اس سے سبق بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین تاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں اللہ اعلم بمرادی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی پتا ہے تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی واضح کتاب کی یہ آیات ہیں اگلی جو آیت ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ رہا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ غیر مسلم لوگ اللہ کی بات کو مان کیوں نہیں رہے اس پر ان کو ہر وقت ایک رنج رہتا تھا اتنا رنج رہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو ختم کر دیں کھلا دیں اس غم میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان نہیں رہے اور یہ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کا حکم بتانا ہے اللہ کا حکم پہنچانا ہے ماننا اور نہ ماننا نتیجہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں اس لیے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو بھلا دیں اپنی جان کو گھوڑ دیں اس غم میں کہ لوگ آپ کے حکم کو نہیں مان رہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اپنی جان کو مارے افسوس کے کہیں ایسا ہو کہ اپنی جان دے دیں آپ کتنا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان نہیں رہے اور یہی بات یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ آج بھی اللہ تعالیٰ کا حکم دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دیکھو بہت زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں کام اپنا پورا کرنا چاہیے بات اپنی پوری کرنی چاہیے اور بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو وہ بتا دو دوسروں کو اس کو بتانے میں کوتاہی نہ کرو
یہ مت سوچو کہ یہ کہاں ہماری بات مانیں گے, یہ کہاں ہماری بات سنیں گے. نہیں, اس کام کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی. آپ کا کام اللہ کا حکم بتانا. بتاؤ, ہو سکتا ہے کہ بے شمار انسانوں میں سے ایک یا دو انسانوں کے دل پر اثر ہو جائے اور ان کی زندگی بدل جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن دل و دماغ میں وہ بات پڑی رہتی ہے, کبھی نہ کبھی وہ بات اثر کرتی ہے. اور ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ ایک بات کسی نے کہی, اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن بعد میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں میرے سے فلاں ایک آدمی نے یہ بات کہی تھی کسی زمانے میں, آج ایک عرصے کے بعد اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا تھا. تو یہی شان اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے رکھا. امتیوں کو حکم ہے اس بات کا کہ بات کہو, سلیقے سے کہو, نرمی سے بات کہو, مہذب شائستہ انداز میں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. پہنچانے میں کبھی کمی نہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے بھی واقعہ شروع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون اتنا بڑا سرکش انسان جو یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, تمہارا بڑا رب میں ہوں, جو اس بات کے اوپر سیخپا ہو جایا کرتا تھا غصے سے کہ کوئی انسان اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا, تو وہ کہتا تھا میرے سے بڑا بھی کوئی انسان ہے اس دنیا کے اندر. اتنا متکبر انسان, اتنا سرکش انسان. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى, کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو نرم بات کہنا, سختی سے بات مت کرنا اس سے. لعلہ یتذکر او یخشى, شاید تو وہ نصیحت حاصل کر لے, شاید تو وہ ڈر جائے. اب یہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, غالبا قرآن میں بھی حضرت نے غالبا لکھا, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فرعون جیسے سرکش انسان کے پاس اللہ نے جب اپنا پیغام دے کر اپنے دو نبیوں کو بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو, ان کو بھی تاکید اس بات کی کہ دیکھو جا کر تم نرم بات کرنا, سختی سے بات نہیں کرنا. فقولا له قولا لین, لین کے معنی میں نرم بات. اس کو بھی کہا کہ نرمی سے بات کرو ان دونوں کو, حالانکہ اتنا بڑا سر کرتا. پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو آپ لوگوں کے عام انسانوں کے بارے میں کہا کہ آپ لوگوں کے مخاطب فرعون سے بڑے سرکش نہیں, اور جو انسان ہماری طرح کا انسان کسی سے بات کرے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مسلم نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. تو فرمایا کہ مخاطب آپ کو فرعون سے بڑا سرکش نہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلم نہیں, ان کو نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے, تو ہمیں کہاں سے سختی سے بات کرنے کا اس کی اجازت ہو سکتی ہے. اس لیے اور نہ اس بات کے حکم دیا کہ آپ نتیجے کا انتظار کریں. نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں, انسان کے ہاتھ میں محنت ہے. بعض اوقات نتیجہ انسان کا ظاہر ہوتا ہے برس ہر برس کے بعد. ابھی اس سے شروع میں صرف محنت ہوتی ہے, شروع میں صرف محنت ہوتی ہے, نتیجہ تو بعض اوقات زمانے دراز کے بعد نہیں کرتا. جیسے ایک کسان اپنی زمین کو پر جب کھیتی اگاتا ہے تو آج محنت کرتا ہے کل پھل نہیں اگتا, کل سبزیاں نہیں اگتی. آج تو وہ اپنی زمین کے اوپر ہل چلائے گا, اس کے اندر پانی ڈالے گا, زمین کو نرم کرے گا, اس کے اندر پانی ڈالے گا, کھاد ڈالے گا, بیج ڈالے گا, اس کی آبیاری کرتا رہے گا, موسم کے موسم گزریں گے, پھر کہیں جا کر
اس کے اندر کچھ تھوڑا سا سبزہ پیدا ہونا شروع ہوتا. تو یہی معاملہ انسان کا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مت بھلائیں, اتنی مت آپ فکر کریں, اتنی مت اپنا رنجیدہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے. آپ کا کام صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات یہ ہے جو اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے محنت لگائی ہے, رجوع الی اللہ, محنت اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے محنت, اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر دیا, کہ اللہ نتیجہ میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ دو کام کرنے کے ہر چیز کے اندر یہی دو کام ہیں, دعوت میں, تبلیغ میں, دنیا میں, ہر کے ہر کام میں, کہ اپنے بس میں انسان کے جو ہو اس کو کرو, اس میں کبھی اسباب کو اختیار کرنے میں کبھی پیچھے مت رکھو, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا. یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اللہ, اللہم ہذا الدعاء علیک الاجابہ وہذا الجہد علیک الاستقلال, کہ اللہ یہ میری دعا ہے, قبول کرنا آپ کا کام, وہذا الجہد علیک الاستقلال, اور یہ میری محنتیں ہیں, بھروسہ آپ کے اوپر ہے, اپنا کام پورا کر لیا, اسباب پورے اختیار کرو, دنیا کے ہر کام اس سے کبھی پیچھے مت ہٹو. ایک آدمی بیمار ہے, یوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, دنیا کی کسی دوا میں شفا نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا. اللہ کا حکم آتا ہے تو دوائیں شفا پہنچاتی ہیں, اللہ کا حکم نہیں آتا وہی دوائیں وہ تدبیریں سب الٹی پڑ جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج کرنا چھوڑ دو, اپنے بس میں علاج کرنا علاج کرو, پھر دعائیں اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی کہ دیکھو اپنے کرنے کا کام پورا کرو, اپنے بچے ہیں ان کو سکھاؤ, ان کو سمجھاؤ, ان کو تعلیم دو, ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کے سیدھے راستے پر رکھے, پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا, آپ کا کام ختم ہو گیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان نشاء ننزل لعلک باقع نفسک الا یکون مؤمنین, شاید کہ آپ گھوٹ ڈالیں اپنی جان کو, مار ڈالیں اپنی جان کو, اللہ یکون مؤمنین کے یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے, ایمان کیوں قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان کا معاملہ زبردستی کا نہیں ہے, اگر ہم چاہتے تو زبردستی ان کو ایمان قبول کروا لیتے, لیکن ہم نے ایمان کا معاملہ جبر و اکراہ پہ نہیں رکھا, زبردستی پہ نہیں رکھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے وہ دار الامتحان بنایا, دار الابتلاء بنایا, امتحان ہے انسان کا. ایمان کی چیزیں بھی پیدا کی, کفر کی چیزیں بھی پیدا کی, گناہ کی چیزیں بھی پیدا کی, ثواب کی چیزیں بھی پیدا کی. بندے کو بتا بھی دیا کہ دیکھو ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, بتوں کی پوجا مت کرو, شرک مت کرو, بدعتیں مت کرو, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو. شرابیں بھی پیدا کر دی, صرف حضور کی چیزیں بھی پیدا کر دی, بتا بھی دیا کہ تم اس کو کر سکتے ہو استعمال, لیکن گناہ ہے ان کو استعمال کرنا. ثواب کی چیزیں بھی بنا دی, بتایا کہ ان کو کرنے سے ثواب ملے گا, فیصلہ تم دل سے کرو, فیصلہ اپنی مرضی سے کرو, اچھا فیصلہ کرو گے ثواب ملے گا, برا فیصلہ کرو گے گناہ بھی ملے گی سزا بھی ملے گی, کرو اپنی مرضی سے فیصلہ. کسی نے ایمان کو قبول کیا, کسی نے نہیں کیا, کسی نے ثواب کی چیزوں کو اختیار کیا, کسی نے ثواب کی چیزوں کو اختیار نہیں کیا, کسی نے گناہ کی چیزوں کو اختیار کیا. ہر انسان نے آزادانہ اپنی مرضی سے کام کیے, وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ایمان قبول کروانا نہیں ہے زبردست, بلکہ اپنی مرضی سے اختیار دیا, اپنی مرضی سے کرنا ہے جو کرو. لیکن یاد رکھو تو یہ اچھا ہے یہ برا, یہ ثواب ہے یہ گناہ,
یہ دوزخ کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشہ اگر ہم چاہتے زبردستی کرنا تو ہم آسمان سے نازل کر دیتے نشانیوں کو اور زبردستی ان کو ایمان قبول کرواتے. فضل لکانا فہم لہا حاضرین, جس کے آگے ان کی گردنیں زبردستی جھک جاتی. لیکن زبردستی ایمان قبول کروانا ہمارا مقصد نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایمان اچھے برے کی تمیز انسان اپنی عقل سے کرے. یہ تمیز اگر پیدا ہو جائے انسان کے اندر اچھے برے کی تو وہ خود اپنا راستہ منتخب کرے گا, اور یہی اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی سے جو وہ کام کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جزا اتارا, ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کسی کو زبردستی ایمان قبول کروا لیا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان پیدا کر دے, لیکن اللہ نے یہ معاملہ اپنی مرضی پر رکھا. اب دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مطالبہ تھا, اعتراض کرتے رہتے تھے غیر مسلم لوگ, مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ نعوذ باللہ, اعتراض کرتے تھے غیر مسلم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے غیر مسلم, کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں جو یاکل الطعام ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں گھومتے پھرتے ہمارے طریقے سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول ایسا آنا چاہیے تھا, ان غیر مسلموں کا کہنا تھا کہ رسول ایسا آنا چاہیے تھا جو ہماری طرح کا انسان نہ ہوتا, فرشتہ نما کو انسان ہوتا, جس کو دنیا کی ضرورتوں کی خواہشات نہ ہوتی, حاجتیں نہ ہوتی. ہم مانتے کہاں یہ اللہ کا رسول, اللہ نے کوئی رسول دیا, لیکن یہ رسول جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ رسول, یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے, کھانا بھی یہ کھاتے ہیں, پانی بھی یہ پیتے ہیں, زمین پر بھی یہ چلتے ہیں, ان کی وہی ضرورتیں حاجتیں ہیں جو ہماری ضرورتیں اور حاجتیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نازل کرنے کا تو میں آسمان سے کوئی رسول ضرور نازل کر دیتا ہوں جو فرشتوں جیسے صفات آتا, جس کو دنیا کی اشیاء کی نہ ضرورت ہوتی نہ خواہش ہوتی نہ حاجت ہوتی. لیکن اس وقت یہ غیر مسلم لوگ یہ کہتے کہ دین پر عمل کرنا فرشتوں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. اس وقت یہ کہتے کہ بھئی آپ نے اللہ کا رسول بھیج دیا, یہ تو آسمان سے اترے اس لیے دین پر عمل کر رہے ہیں, ہم تو انسان ہیں زمین پر چلتے, ہماری ضرورتیں مختلف ہیں ان کی مختلف ہیں. اس وقت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری ہی طرح کا ایک انسان کو منتخب کیا, اس کو میں نے نبوت دی, اس کو میں نے رسالت دی, وہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, اس کی ضرورتیں, اس کی خواہشات, اس کی ہر چیز وہ عام انسانوں والی ہے, اور وہ دین پر بھی عمل کرتا ہے, قرآن پر بھی عمل کرتا ہے, اللہ کو راضی بھی کرتا ہے, گناہ کے قریب جا بھی نہیں سکتا. تو دیکھو جب ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے تو ہر انسان ایسا ہو سکتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو زبردستی کرنے کو آتا تو میں ساری دنیا کو مسلمان پیدا کرتا اپنے اختیار, لیکن نہیں, زبردستی میں نے نہیں کرتا, دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. سمجھ کر کرو بات کو, جانچو پرکھو, عقل کے دائرے میں دیکھو کہ کون سی بات ہو رہی. یہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی قرآن پاک, پچھلی اللہ رب العزت کی کتابیں جو دیگر انبیاء اکرام کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجی, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام لے کر آئے, ہر جگہ ایک ہی چیز کی دعوت دی گئی کہ توحید کو پہچانو, احکامات کی پابندی کرو. اللہ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا, یاد رکھیے آزاد نہیں ہے ہم اور آپ, ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کو اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, تمام قوموں میں سب سے زیادہ احسن بنایا, ساری دنیا اس کی خدمت میں لگا دی, ہوائیں اس کی خدمت, زمین اس کی خدمت, سورج اس کی خدمت کر رہا ہے, موسم اس کی خدمت کر رہے ہیں, ہر چیز اس کی خدمت کر رہے ہیں,
آخر اور بھیجا بھی محدود مدت کے لیے, لامحدود وقت کے لیے تو کسی کو بھی نہیں بھیجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا اور بغیر وقت کے دنیا میں بھیج کے فارغ ہو جاتا کہ بھائی کوئی کام نہیں بس جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ؟ ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. کوئی منشور تھا, کوئی مقصود تھا, کوئی مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے بتایا, اپنے رسولوں کے ذریعے بتایا. زبردستی کہیں نہیں کہ زبردست مانو میری بات, نہیں بتایا کہ عقل سے دیکھو گے تو یہ کا ثواب ہے, اس کا گناہ ہے. لیکن کرنا اپنے اختیار ہے, کرنا اپنے اختیار. اسی لیے ثواب اور سزا وہ انہیں اعمال کے اوپر ہوتی ہے جو انسان اپنے قصد اور اپنے اختیار سے کرتا ہے. فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منکروں کی باتیں اشارہ کر رہا ہے, جو لوگ گجرو ہوتے ہیں اس کی باتیں اشارہ کر رہا ہے, غیر مسلموں کی باتیں اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی چیز نصیحت کی آتی ہے اللہ کی جانب سے, کوئی نئی چیز نصیحت کی آتی ہے, وہ لوگ اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نصیحت کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں دنیا میں, ایک ایک چیز نصیحت کی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نئی آنے والی نصیحت سے یہ غیر مسلم لوگ اور کجرو لوگ اپنا منہ موڑتے ہیں, اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ جو بات بیان فرمائی کہ یہ اسے بے روخی برتتے ہیں اور اتنی بے روخی برتتے ہیں کہ وہ دین کو جھٹلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے نصیحت حاصل کرنا یہ ہر انسان کے ایک لازمی حصہ ہے. جو لوگ ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ان کے اندر پھر کبھی اس طرح کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا. ملک الموت سے کسی نے کہا کہ آپ آ کر لوگوں کی روحیں مت کرتے ہیں, لیکن آپ بھی عجیب ہیں, دنیا میں کوئی انسان کسی کو ملازمت سے برخاست کرتا ہے تو اس کو نوٹس بھیجتا ہے, کسی سے اپنا کوئی معاہدہ ختم کرتا ہے تو ایک نوٹس بھیجتا ہے. ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ آ کر لوگوں کی روح میں خرچ کرتے ہیں, آپ کسی کو کوئی نوٹس نہیں دیتے, آپ اچانک روح خرچ کر لیتے. ملک الموت نے کہا کہ میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں, اتنے نوٹس دیتا ہوں, لیکن میرا نوٹس تو لیتا نہیں, نوٹس تو میں بہت دیتا ہوں. فرمایا کہ جب انسان کی داڑھی میں سفید بال آتا ہے یہ میرا نوٹس ہوتا ہے, جب آپ کی عمر ڈھلنے لگ گئی, کالے بال اب آپ کے ختم ہونے, کالے بال اب ختم ہونے شروع ہو گئے اور سفید بالوں کا آغاز ہو گیا. فرمایا کہ جب انسان کے ہاں پوتا پوتی نواسا نواسی پیدا ہوتے ہیں تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو اب آپ کی اور آپ کی اولاد دوسری جنریشن آپ کی شروع ہو گئی, اب ان کو بھی جگہ چاہیے, جگہ خالی کرنی پڑے گی آپ کو, اگر تیاری پکڑ لو, عمر بڑھنے لگی. فرمایا کہ یہ میرا نوٹس ہوتا تھا. فرمایا انسان کو بخار ہو یہ میرا نوٹس ہوتا تھا کہ دیکھو یہ بیماری ابھی چھوٹی ہے, کل یہ بیماری بڑی ہوگی تو یہ بگڑ بھی سکتی ہے, موت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, یہ بھی میرا نوٹس ہوتا تھا. تو فرمایا کہ میرے نوٹس کو کوئی لیتا نہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نصیحتیں بیچتے وہ نصیحتیں لیتا نہیں. اللہ نے بے شمار چیزیں دنیا میں نصیحت کی بھیجی, بہت سارے واقعات نصیحت کے ہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے, یہ انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے یہ در حقیقت نصیحتیں تو ہیں. اس بات کی نصیحت ہے کہ عمل کرنے والے لوگ کس طرح اللہ کے نبی کی پیروی کرتے رہے اور انکار کرنے والے لوگ کیسے سرکشی کرتے رہے, عمل انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور اللہ کا حکم ماننے والوں کا, اللہ کے نبی کی باتیں ماننے والوں کا کیا ہوا, دونوں کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم میں آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان اللہ کے حکموں سے نصیحت نہیں حاصل کرتا, چیز کو سمجھتا نہیں, دیکھتا نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کتنا مبتلا ہو, کہ ہر وقت دنیا کی فکر غالب آ جائے انسان کے اوپر تو پھر اس کو نصیحت کی بات سمجھ میں آتی نہیں. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ڈرے کیسے بھائی, ڈر تو آ نہیں رہا دل کے اندر, دنیا میں اتنے مزہ نہیں کہ ڈر کا خیال ہی نہیں آتا. طریقہ بتایا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کے نیک بندے اور سچے بندوں کے ساتھ رہا ہوں تو تمہارے دل میں خود اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. طریقہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے. اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زیادہ پرواہ مت کیا کرو, کہ دنیا عارضی ہے, یہ دل میں بٹھانے کی بات ہے, یہ دنیا عارضی ہے ہمارے دل میں. چونکہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں کیا کریں, دنیا سے باہر تو ابھی گئے نہیں, تو ہم میں سے ہر ایک کا یہی عالم ہوتا ہے, کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا اثرات ہمارے دل پہ پڑتے تو ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی دنیا, کوئی جگہ, کوئی انسان کے دائمی مستقر نہیں ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا سے جانا ہے اور اس طرح جانا ہے کہ جو کچھ لائے تھے, جو کچھ تھا وہ سب چھوڑ کے جانا. اس بات کو فرمایا کہ اپنے دل پر بٹھاؤ اور دنیا کی محبت کو کم کرو. اور طریقہ بھی بیان کیا کہ کس طرح کم کرو. فرمایا کہ وہ اکثر ذکر حاضم ذاتی الموت, کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو پسند سے یاد کیا کرو, موت کا تذکرہ کیا کرو, تاکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز. جب دنیا کی لذتیں ختم ہوتی ہیں اور انسان کے دل میں یہ بات آنی شروع ہوتی ہے کہ نہیں, یہ لذتیں دنیا کی, یہ دنیا کی چیزیں, یہ دنیا کے ساز و سامان ایک عارضی ہے, یہ ختم ہو جائے گا, تو انسان اللہ کے حکم اور اللہ کی بات ماننے کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ بیان فرمایا جو صحابہ کرام کی شان تھی, کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, ان کے زیر سایہ رہتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. تابعین صحابہ کرام کے زیر سایہ رہتے تھے, سب تابعین تابعین کے زیر سایہ رہتے تھے, یہی سلسلہ ہم تک چلا. ہم بھی اگر اپنے بزرگوں کے زیر سایہ رہیں, اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھیں, اپنے بزرگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں, ہمارے اندر بھی دوسروں کی بات سننے کا جذبہ پیدا ہوگا, دوسروں کی بات سننے کا جذبہ پیدا ہوگا, دوسروں کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات ماننے لگے, اپنے بزرگوں کی بات سننے لگے, اپنے سے بڑے لوگ ان کے احکامات کو ماننے لگے, یہ انسان کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. جب تک انسان مان کر نہیں چلتا, جب تک انسان کسی کو بڑا بنا کر نہیں چلتا, اس سب تک انسان ہمیشہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ ہاں دیکھو بڑا ایسا نہ, پھر وہ اس کو پٹھنیاں مارتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن, جو نصیحت ان کے پاس اترتی ہے اللہ کی جانب سے کوئی نہیں, وہ لوگ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں, نصیحت نہیں حاصل کرتے. فقط کذبوا, وہ اللہ کی نصیحتوں کا, نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. فسیاتیہم انباء, ان کے پاس پھر ایسی انقریب خبریں آئیں گی, ما کانوا بھی یستہزئون, جس کے اوپر وہ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں, جھٹلانے کے بعد جھٹلانے ٹھیک ہے, دنیا میں جو مذاق اڑانا ہے بڑا مذاق اڑا لیا, پر مارے پھر ان کے پاس وہ خبر آنے والی ہے اللہ کی پکڑ کی, اللہ کے عذاب کی, کہ جس کے بارے میں وہ ہمیشہ ہنسی مذاق اکٹھے کیا کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ دیکھو تم اس باتوں پر مذاق اڑاتے تھے, لوگ کہتے تھے قیامت آنے والی ہے تم مذاق اڑاتے, لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری موت آنے والی ہے تم مذاق اڑاتے, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنے والا ہے تم مذاق اڑاتے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تم سنتوں کو مذاق اڑاتے تھے, لوگ کہتے ہیں کلام پاک کی آیت ہے تم اس پر مذاق اڑاتے تھے. تو لوگ دیکھو آج اپنے مذاق کا تماشا کیا تماشا, اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کہ جو لوگ حق کی بات قبول نہیں کرتے پھر ان کو سزا تو بھگتنی پڑتی. آج آپ دین کو چھوڑ دیں, آپ دنیا کی مثال لے لیں, دنیا میں بھی ایک انسان, ایک نوجوان گریجویٹ ہے, ایک نوجوان لڑکا ہے جو یونیورسٹی سے فارغ ہوا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی نہیں سننی, میں نے اپنے استاد کی نہیں سننی, میں نے اپنے چچا تایا ماموں کی نہیں سننی, میں تو اپنا وہ کروں گا جو سمجھ میں آئے گا. آپ مجھے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کامیاب ہوگا وہ انسان جو اپنے باپ کی نہ سنے, اپنے خاندان کے بڑوں کی نہ سنے, اپنے استادوں کی نہ سنے, اپنی مرضی سے چلے, تو پھر کیسے چلے گا؟ وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب اس کو کوئی نصیحت نہیں وہ لیتا, کسی کی نصیحت نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت تو آخرت, دنیا میں بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو انسان کسی کی نصیحت نہیں لیتا, نصیحت نہیں سنتا. نصیحت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کسی بزرگ سے ملو, اللہ والے سے ملو, اس کو یہ کہہ دو کہ آپ مجھے نصیحت کر دیں, یہ سنت صحابہ کرام کی سنت. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو کوئی دین کی بات بتلا دیجیے. آپ نے ان کو ایک دین کی بات بتلا دی. اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام حدیثی نے لکھا ہے کسی بڑے کے پاس پہنچ کر نصیحت کی بات پوچھنا اور سننا, یہ سننا. جس کو نصیحت سننے کی عادت پڑ گئی وہ بن گیا, جس کو نصیحت سننے کی عادت نہیں وہ بگڑ گیا. یہ صرف دین کی بات نہیں, دنیا کی بات بھی یہی ہے. دنیا کی بات بھی, دنیا کی بات, دنیا میں کوئی انسان مقام حاصل کرنا چاہے, کوئی منزلت حاصل کرنا چاہے, کوئی کام کا انسان بننا چاہے, آپ دیکھیے گا یہ وہی لوگ ہوں گے جو کسی کی مان کر کسی کی نصیحت سے سمجھتا چلا جاتا ہے, جن کو کسی کی کوئی دعائیں ملی ہوں, جن کو کسی کی کوئی محبت ملی ہو بزرگوں کی, اللہ والوں کی, کسی بڑوں استادوں کی, وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. جو انسان کہہ کے نہیں بس میں نے تو اپنی چلانی ہے, وہ نصیحت نہیں لیتا نظیم میں نہ دنیا میں, وہ انسان نہیں بن پاتا, وہ پھر کسی اور آرہ کار بن جاتا ہے. اسی کو قرآن کریم فرماتے ٹھیک ہے تم نے جھٹلایا تو جھٹلاؤ, ان قریب تمہارے پاس پہنچے گی یہ حقیقت کہ جس بات کو تم کھٹے کیا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے, یہ بات تو بس قریب پہنچنے والی ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو تمہیں نصیحتیں بتائی ہیں, ہم نے جو آپ کو اللہ کا حکم بتایا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کیسا حاضر مطلب ہے, تو اس ذات کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس کی بات مانتے ہو جس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا, اس شیطان کی بات مانتے ہو, ان فساق و فجار کی بات مانتے ہو جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں, ان کی بات ماننے کے لیے تیار, اور جو سب کچھ قادر مطلق ذات ہے, سب کرنے والی ہے, اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اولم یروا الی الارض الی الارض, کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف, تم انبتنا فیہا, کتنی ہی چیزوں کو ہم نے زمین سے اگایا, من کل زوجین کریم, ہر قسم کے ایک جوڑے عمدہ قسم کے ہم نے زمین سے اگایا. دیکھو کیسی قدرت ہے, کیسی کامل قدرت ہے اللہ کا, لیکن لوگ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں. ان فی ذالک لآیۃ, فرماتے ہیں اس میں نشانیاں, اللہ کی ہر چیز میں نشانی ہے, اس کے تخلیق میں غور کرو, اس کے قدرت پہ غور کرو, اس کی کتاب پر غور کرو. وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن لوگ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جو لوگ اللہ کی بات مانتے نہیں, اللہ کی بات میں بحث کرتے ہیں, اللہ کی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ کے حکم کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پڑھا ہے. اللہ کا حکم اپنی عقل میں آ جائے تو قابل قبول, اور اللہ کا حکم سمجھ میں نہ آئے تو ناقابل قبول. نعوذ باللہ من ذلک, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی دماغ سے, ایسے فکر سے اور ایسے سوچ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے عقل مند ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم تب مانیں گے جب ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ بات تو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کو. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے انسان کو, یہ انسان کا تکبر ہے, یہ انسان کا غرور ہے کہ جو انسان اپنے اللہ کے حکم کی ہر بات کو اپنے عقل کی کسوٹی پر برقرار رکھتا ہے. یاد رکھیے جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ ہدایت سے دور چلا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت اور وجہ سمجھ میں آنا ممکن نہیں. بہت سارے احکامات ہیں, آپ اس کی کوئی علت اور حکم نہیں بتا سکتے. اللہ کا حکم اس وقت انسان کے حلق سے اترے گا جب ایک انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں, میں اللہ کی ہر بات کو منعقد مانتا ہوں. وہ انسان کامیاب ہے, سمجھ میں آئے تب بھی مانتا ہوں, نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانتا ہوں, اس لیے کہ میرا پیدا کرنے والا وہ ہے, میرا خالق وہ ہے, میرا مالک وہ ہے. جیسے ایک آفس کا ملازم اپنے افسر کی بات مانتا ہے, اگر وہ نہیں مانے گا ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا. کیوں نہیں مان رہا ہے, چاہے اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ماننا پڑے گا, اپنی نہیں چلانی. اس کو فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنی نہیں چلا سکتے, ہمیں آخرت میں اپنی نہیں چلانا. اسی کو فرمایا ان نفی ذالی کا نہ آیا فمان کا نہ اکثر ہو مومنی, اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں. فإن ربک لہو العزیز الرحیم, تمہارا رب تو زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے. اسی پر میں اپنی یہ رکوع پورا ہو گیا سورۃ الشعراء کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و فکر عطا فرمائے. ایک مختصر سی بات, محرم الحرام کا مہینہ درسرد, محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سن ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی عزت عظمت شرافت یہ ہمیشہ سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی چنگل سے نکال کر لے گئے اور دریا کو عبور کر دیا, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا. تو اس وقت وہ تاریخ عاشورے کی تھی, اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر. اللہ رب العزت نے پھر اس امت کے لیے پھر بعد تک اس روزے کو فرض قرار دے دیا, وہ روزہ فرض چلتا رہا. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, اب یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عزت اور بڑی عظمت والا مہینہ. لیکن اس مہینے میں جو دنیا دیکھتی ہے ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہوا, اس کا تو دین سے شریعت سے کوئی دور کا مطلب آتا ہے. وہ بدعت ہے, خرافات ہے, گمراہی ہے, ضلالت ہے, اور کچھ بھی. کرنے کے کام دو ہیں جو سنت جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا کام جو بیان فرمایا, ایک تو حدیث شریف میں یہ احساس فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال صلى الله عليه وسلم, کہ افضل ترین روزے بعد رمضان کے بعد افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. فرض تو نہیں ہے, ہیں تو مستحب, کوئی رکھے تو بہت ثواب کی چیزیں, نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن افضل ترین روزے رمضان, افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال صلى الله عليه وسلم, افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں رمضان کے بعد. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صیام یوم عاشوراء احتسب ان یکفر السنۃ التي قبلها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ عاشورے کے دن کا روزہ میں گمان کرتا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ. عاشورے کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا, تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو, البتہ روزہ رکھنے کے طریقوں میں فرق کرو, اور روزہ اس طرح رکھو کہ دس محرم کے ساتھ ایک روزہ اور لگا لو, نو دن نو محرم کا روزہ لگا لو, یا گیارہ محرم کا روزہ اور ساتھ لگا لو, یعنی دو روزے رکھو, ایک عاشورے کا روزہ ایک نو محرم کا ساتھ کر لو, یا گیارہ محرم کا کر لو, تاکہ یہود و نصارا سے مخالفت ہو جائے. تو ایک سنت اس محرم الحرام کی عاشورے کی جس کی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو. دوسری چیز جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من وسع على عيال يوم عاشوراء فقد وسع الله على سائر سنتي او كما قال صلى الله عليه وسلم کہ جو کوئی انسان اپنے گھر والوں پر من وسع على عياله في النفقه يوم عاشوراء فقد وسع الله عليه سائر سنتي او كما قال صلى الله عليه وسلم کہ جو کوئی انسان عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کرے گا, رزق میں فراخی کا مطلب ہے ان کو اچھا کھانا کھلائے گا, اچھے معیار کا کھانا کھلائے گا, جیسے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہو رہا دعوت کے کھانا وانا بناتے ہیں تمام کرتے ہیں, کس طرح وہ انسان اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہ رشتہ داروں کو کھلاؤ محلے والوں کو, نہیں اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو سارے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوشحالی کا ماحول ہے. یہ سنت ہے, اتنا بھی آسان سے سنت ہے, ایک روزہ رکھو اور گھر وال گھر میں تو کھانا بنتا ہی ہے, انسان اپنے گھر میں تو بناتا ہے, ذرا اچھا کھانا بنوا دے, پھر کسی کو اللہ تعالیٰ وسعت دے اپنے لوگوں کو تقسیم کر دے, کسی کو اللہ نے اور وسعت دی سب کا خیرات کر دے, اپنے بچوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کھانا بھی لے دیا, جو کر سکتا ہے خوشحالی میں جیسے اللہ نے انسان کو اتنا کر, تو فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ساتھ اس کے رزق میں فراخی عطا فراخی فرماتا ہے. سنت یہ دوسری ہے, ایک روزہ رکھنا, ایک گھر والوں کے اوپر رزق میں خوشحالی اور فراخی کرنا, سب کا خیرات کر لو اور اچھا ہے, لوگوں کو دے دو اور اچھا ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی دین کا حصہ سمجھنا, ان کو دیکھنا, ان میں شریک ہونا, ان میں کوئی حصہ ڈالنا, روپے سے پیسے سے مجمع بڑھا کر شامل ہو کر, سب گمراہی ہے, سب بلا لگا, سب بلا لگا, اپنے آپ کو بھی روکے, اپنے گھر والوں کو بھی روکے, اپنے بچوں کو بھی روکے. نہیں یہ بات دیکھو ہمارا تو کسی سے اختلاف ہے, اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دلوں میں پیوست ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے تمام اہل و عیال سے محبت ہے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت, تمام اہل بیت سے محبت, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے خون میں شامل ہے ان کی محبت, کوئی ان کے بارے میں ادنا سا لفظ بولے انسان کا تو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان اس کو جا کر پکڑ, ان کی محبت ہمارا ہے. شہیدوں کے خون سے مسلمانوں کی تاریخیں بھری پڑی ہیں, بھری پڑی ہیں تاریخیں, ایک شہید نہیں ہزاروں شہید, لاکھوں شہید, لیکن جو طریقہ آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں ہے, میں پھر عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں اور سکھائیں کہ یہ دین ہماری دین سے اس کا کوئی مطلب آتا ہے, یہ تعزیہ کرنا, نوحے کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سنت نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے. اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کا ایک لازمی حصہ ہے, وہ ہے, لیکن یہ چیزیں بدعت اور گمراہی ہے. اس لیے عاشورے کا مہینہ دن آ رہے ہیں, میں نے جیسا عرض کیا سنت طریقے کو اپنائیں, یہ دو کام اہتمام سے کریں, اپنے بچوں کو بھی کہیں. میں نے پھر عرض کیا کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, سنت ہے, مستحب ہے, انتہائی باعث ثواب ہے, نہ رکھے تو کوئی گناہ کی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح میں عمل کے موقع عطا فرمائے اور اس عاشورے کے مہینے کو ہم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بلندی درجات کا ذریعہ بنائے, دعا فرمائیے. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے خدا صدیقی صاحب کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیا, ان کا حال ہی میں انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ کے کام مغفرت فرمائے اور ان کے درجات درج کرتا ہے. تمام سننے کا رائے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم انا نسألك في مقر علمنا ونعوذ من شرور علمنا, اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما, یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دین پر عمل کرنے کو آسان فرما, قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم پر عمل کی توفیق, یا اللہ ہمارے توفیق عطا فرما, یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے دانتوں کراچی کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا 17-18 سال میں، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بچی کی کامی محفر فرما، اور ان کے والدین کو اقسمان دران پر اللہ تعالیٰ سبرے کے لیے عطا فرمائے، اور ان کے لیے بچی کو سفر آخر بنائے. اللہ